بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون في قرون بعد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جس کی روایت اور نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام ہے سعد اور ان کے والد بزرگوار کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی صحابی ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اسادت کی سعادت پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب رخسار مبارک کے اندر زخم لگا اور انہوں نے خون بہتا ہوا دیکھا تو بے چین ہوئے، دوڑے ہوئے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خون کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکال دو، یعنی وہ خون جو آپ نے یہ کیا ہے، صاف کیا ہے، اس کو نکال دو. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا: میں نہیں نکالوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خالط دمہ دمی لا تمسہ النار، جس کے خون میں میرا خون ملا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. اس کے بعد وہ اس کی طرف لپکے جس کی سے زخم پہنچا تھا، بہرحال وہ شہید ہوئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تو پورے 15 سال کی نہیں تھی، 13 یا 14 سال کی عمر تھی. غزوہ احد کے موقع پر جن حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا اور ان کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. ان کی والدہ حضرت ام سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے 12 یا 13 ابواب قائم کیے ہیں. ان میں ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے: باب و ذکر ام سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور اس میں وہ روایت پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کچھ چادریں ایسی منقش آئیں جو عورتوں کی اوڑھنیوں کا کام دے سکتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں میں وہ چادریں تقسیم فرمائیں. ایک عمدہ چادر بچ گئی. مجلس کے حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ چادر آپ اپنی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، ان کو مرحمت فرمائی. جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی زیادہ حقدار تو ام سلی تھی، یہ وہ عورت ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر بھر لا کر لڑنے والوں کو پلایا کرتی تھی. تو یہ حضرت ام سلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، گویا ان کے والد بھی صحابی اور والدہ بھی صحابی. صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر تو اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ شرکت کی اجازت دی جائے. ان کے والد جب شہید ہوئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بہت جانی نقصان پہنچا ہے، تو ہم سب جو ہے احد کی طرف نکلے، اور راستے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر درہم کی مقدار دو سیاہ داغ ہیں. وہ وہی زخم تھے جو آپ کو لگے تھے، اور اس میں خون بہہ رہا تھا، اور بہتے ہوئے خون کو جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی میں ڈال میں پانی لا کر ڈالتے تھے اور خون بند ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر کے اس کی راکھ بھری گئی خون کو روکنے کے لیے، تو وہ سیاہ دبے دو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رخسار پر دیکھے، اور آپ کی پیشانی مبارک میں ایک زخم تھا، اور ایک زخم آپ کے ہونٹ مبارک میں نچلے ہونٹ حصے پر دائیں طرف آپ کا دندان مبارک کچھ جو ہے ٹوٹا تھا، شہید ہوا تھا. تب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ گھوڑے پر سوار تھے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے آپ کے گھٹنوں کو بوسا دیا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، سعد؟ میں نے کہا نام؟ بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. جی میں سعد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آجرک اللہ فی ابی کا، تمہارے باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائے، چونکہ وہ شہید ہوئے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے علم سیکھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے کہا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ویسی طویل صحبت نہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت پائی ہے وہ موجود ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان سے ہم علم اور حاصل کریں، استفادہ کریں. چنانچہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں مشغول کیا ان میں حضرت ابن عباس ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور بھی ہیں. چنانچہ بعد میں صحابہ کے دور آخر میں جن حضرات کو ایک عام رجوع حاصل ہوا اور جو مسائل کے باب میں لوگوں کے مرجع بنے کہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور جن حضرات صحابہ سے احادیث کثیر تعداد میں یعنی 1000 سے زیادہ مقدار میں منقول ہیں، جن کو حضرات محدثین کی مخصوص زبان اور اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے، ایسے صحابہ 7 ہیں. ان 7 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے. بہت ساری روایتیں ان سے منقول ہیں. بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اور نقل کرنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس آدمی نے پاکیزہ اور حلال غذا کھائی، وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور ایذاؤں سے مامون اور محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو مجلس میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں۔ ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ کثیر نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا ایک بہت مختصر فارمولا، شارٹ فارمولا بتایا، جس میں تین کام ہیں: حلال غذا کا اہتمام، سنت پر عمل، اور اپنی ایذاؤں اور تکلیفوں سے لوگوں کو معمون اور محفوظ رکھنا۔ پہلی بات آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ چیزیں عرض کروں گا، حلال غذا۔ حلال غذا کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور یاد رکھیے کسی بھی معاشرے اور سماج کے فساد اور صلاح اور اس کے بننے اور بگڑنے کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ہے روزی کا، حلال یا حرام۔ یہ کمائی کیا حلال ہونا ایک اہم بنیاد ہے جس کے اوپر کسی معاشرے کے صلاح کا کی صلاح اس کا بناؤ موقوف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو خرابیاں اور بگاڑ گھر کر چکا ہے، اس کے بنیادی اور مختلف اسباب میں سے ایک اہم سبب کمائی کے معاملے میں بے احتیاطی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اسلام کے بنیادی فرائض، ارکان اسلام جو پانچ بتلائے جاتے ہیں، ان کے بعد حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں۔ قیامت کے روز کسی بھی آدمی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس موقع پر جو بنیادی سوالات اس سے کیے جائیں گے، ان میں ایک اہم سوال مال سے متعلق ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فضائل صدقات میں دوسری جلد میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جہاں ان ایسی مختلف روایتوں کو تشریح اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے روز انسان کے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے، اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ان عمری ہی فیما افنا ہو، پہلا سوال تو عمر کے متعلق ہوگا کہ اپنی یہ عمر کہاں گنوائیں۔ وان شبابی ہی فیما افنا ہو، اور جوانی کے متعلق اس جوانی کو، فیما ابلا ہو، اس جوانی کو کہاں پرانا کیا، کہاں استعمال کیا۔ وان مالی ہی من اين اكتسبه وفيما انفقه، اور مال کے متعلق تیسرا سوال ہوگا کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال بھی مال ہی کے متعلق ہوگا کہ کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فيما علم، اور جو علم حاصل کیا، دین کی جو احکام اس کے علم میں آئے، ان پر کتنا عمل کیا۔ تو گویا جو پانچ بنیادی سوالات قیامت کے روز بندے سے پوچھے جائیں گے، ان میں مال سے متعلق دو اہم سوال ہیں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ گویا ایک تو اس کی آمد کے ذرائع جو تھے وہ صحیح اور درست تھے، اور کمانے کے بعد جو خرچ کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، اب ہم مالک ہیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ گویا خرچ کرنے کے معاملے میں ہم پر کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اس مال کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ مال کے مالک نہیں ہیں، یہ تو ایک امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حوالے کی گئی ہے، اور امانت کے متعلق جو اصل مالک کی طرف سے ہدایت ہو اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وہ شریعت جو وضو جیسی عبادت کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال فرما رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا، ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ پانی میں فضول خرچی کیسی؟ تو اس کے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، افی الوضوء صرف، کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، جس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنازہ کو حدیث پاک میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا، اور عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلایا، وہاں فرماتے ہیں، فمن زاد، جس نے اس سے زیادتی کی اس نے حد سے آگے بڑھا۔ گویا ایک منہ کو 4th مرتبہ دھونا اس کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے، حالانکہ وضو خود ایک عبادت ہے۔ تو جب عبادت کے معاملے میں شریعت فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتی تو دوسرے معاملات میں کیسے اجازت دی جائے گی؟ اپنی ذاتی ضرورت میں بھی جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کیا نہیں جا سکتا، چونکہ ہم مالک نہیں ہیں بلکہ ہم امانت دار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی کتاب میں دیکھا نہیں اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھو، میں نے حضرت سے سنا اور حضرت کا ایک مطالعہ بہت تھا، اس وقت کبھی خیال نہیں آیا کہ پوچھ لیں حضرت سے اس کا ماخذ۔ بعد میں 1-2 مرتبہ کہیں بیان کیا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں نے اس وقت یہی حوالہ دیا تھا۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنی ضرورت پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کوئی حاجت مند آتا تھا تو آپ کے پاس اگر اس کی حاجت کو پورا کرنے کا انتظام ہوتا تو پوری فرما دیتے تھے، اور نہیں تو جو ہے کبھی وعدہ فرماتے تھے، تم قرض لے لو بعد میں اس کی ادائیگی کا میں انتظام کر دوں گا۔ اور تیسری شکل کبھی یہ بھی ہوتی تھی، اپنے صحابہ میں سے جو حیثیت والے وسعت والے ہوتے تھے ان میں سے کسی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ضرورت لے کر حاضر ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جس وقت وہ پہنچا مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ جب ان کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے کان میں آواز سنی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو کسی بات پر ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ اس نے سنا کہ وہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ چراغ کی بتی، اس زمانے میں جو چراغ ہوتا تھا اس کی بتی اتنی اونچی کائی کو رکھی جس کی وجہ سے تیل زیادہ جلتا ہے۔ یہ جملہ جب اس کے کان میں پڑا تو اس کو خیال آیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو چراغ کی بتی اتنی اونچی ہونے پر ڈانٹ لے, بھلا وہ میری حاجت کیا پوری کرے گا, اور بیوی بھی کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. اس لیے وہ کچھ کہنے کے بجائے واپس لوٹ آئے. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ان بڑوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی حاجت مند کو اس طرح کسی کے پاس جب بھیجتے ہیں تو بعد میں رپورٹ بھی معلوم کرتے ہیں اس میں کیا ہوا. تو جب وہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا رات کو تم کل, تو اس نے جو بات ہوئی تھی بتلا دی کہ میں تو گیا تھا لیکن میں نے جب ان کے گھر کے قریب پہنچا تو کان میں میرے آواز پڑی کہ وہ اپنی بیوی کو اس چیز پر ڈانٹ رہے ہیں. تو میں نے یوں سوچا کہ آدمی بیوی کے لیے تو بہت کچھ قربان کرتا ہے, یا اپنی بیوی کو اتنی معمولی بات پر جب ڈانٹیں تو بھلا میری حاجت کیا پوری کریں گے. اس لیے میں نے اپنی حاجت کا وہاں اظہار ہی نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہیں جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ, آپ نے پھر بھیجا اور اس نے جا کر اپنی حاجت پیش کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جو امید قائم کی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمایا. جب مل گیا تو اس نے پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا کہ میں تو کل آیا تھا لیکن آپ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے تھے تو میں یہ سوچ کر کے واپس لوٹ گیا. اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرت کا ہے. فرمایا کہ تم نے سمجھائی نہیں, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو دیکھتے ہیں. آپ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیں گے اپنی ساری دولت ہم لٹا دیں گے, اور جہاں آپ منع فرمائیں گے ایک پائی بھی ہم اپنی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مزاج تھا. ہمارا معاملہ برعکس ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال کے متعلق جو قیامت کے روز جو بنیادی سوال ہوں گے میدان حشر میں, اور وہ پانچ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, ان میں مال کے متعلق دو ہیں. میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ کمائی کا حلال ہونا یہ گویا ایک بہت اہمیت رکھنے والی چیز ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمائی کے حلال ہونے کی اور اس کو حلال طریقے سے گویا مال کو حاصل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں. اللہ خود بھی پاک ہیں اور اس کی بارگاہ میں اس کے راستے میں جو مال بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اگر حلال اور پاکیزہ ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے. ترمذی شریف کی پہلی روایت, لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی, اور حرام مال سے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی حرام مال حاصل کر کے اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا, وہ اس میں سے اگر خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی, اور ایسا مال اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ اس آدمی کے حق میں جہنم کا توشہ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یمحو السیئہ بالسیئہ, کہ اللہ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے مٹاتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, بڑے محدث بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ کوئی ناپاک کپڑا کوئی آدمی پیشاب سے دھو کر پاک کرنا چاہے تو پاک نہیں ہوگا, پانی سے ہی پاک ہوگا. تو کوئی آدمی حرام مال سے اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگی. حرام مال سے صدقہ کرنا نیکی ہے ہی نہیں, یہ مزید ڈبل گناہ ہے. تو اسی لیے تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے, کوئی آدمی کسی فقیر کو حرام مال دے اور وہ فقیر یہ جانتا ہے کہ یہ حرام طریقے سے دیا گیا ہے اور وہ اس جو ہے بسم اللہ بول کر لے گا, تو بھی نعوذ باللہ اس پر کفر تک کا فتویٰ لگایا گیا ہے, بڑے سخت احکام ہیں. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں, یعنی جو حلال مال ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتے ہیں. اور یہ ایک ایسا پوائنٹ اور نقطہ ہے جس کو زمانۂ جاہلیت کے مشرک بھی بخوبی سمجھتے تھے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابتدائی دور شباب میں کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا تھا. کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے بوسیدہ ہو گئی تھی, ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. چونکہ قریش کعبۃ اللہ کے متولی تھے تو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ جمع کرنے کے واسطے انہوں نے ایک جنرل میٹنگ بلائی. اس جنرل میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کے گھر کو ہمیں تعمیر کرنا ہے, ہم لوگ تو مال کے معاملے میں بڑے بے احتیاطیاں کرتے ہیں, کہیں لوٹ دیا لوگوں کو کسی کے پاس سے جبرن لے لیا, ایسا کوئی مال جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اللہ کے گھر کو بنانے میں اس کو خرچہ نہیں کیا جائے گا, جو خالص حلال رقم ہو اسی مال سے ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے. اس لیے جس کے پاس جتنا حلال ہو وہ لا کر کے پیش کرے. جب یہ تجویز پاس ہوئی تو قریش میں سارے کے پاس جتنا حلال تھا وہ لا کر کے پیش کیا. جب سارا سرمایہ جمع کیا گیا تو پورے کعبۃ اللہ کو جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا, جتنا لمبا چوڑا اتنا بن جائے, اتنی رقم جمع نہیں ہوئی, جو بجٹ تھا اس سے کم جمع ہوئی. تو ان لوگوں نے کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا جتنا تھا اس میں سے کم کر کے بنانا گوارا کیا, لیکن حرام مال ملا کر پورا بنانا منظور نہیں. آج بھی یہ حتیم والا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کے جانب شمال کے اندر ایک نصف دائرے کی شکل میں 9 فٹ کا حصہ جو کعبۃ اللہ سے باہر ہے, دراصل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ تھا. قریش نے جب دوبارہ تعمیر کیا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو پورے حلال طریقے سے بنایا, تو انہوں نے یہ کم کرنا تو گوارا کیا, لیکن اللہ کے گھر کو بنانے میں حرام مال کو شامل کرنا انہوں نے منظور نہیں کیا. گویا ایک ایسی حقیقت تھی اور ایسا نقطہ اور ایسا پوائنٹ تھا جس کو زمانۂ جاہلیت کے مشرک بھی اچھی طرح سمجھتے تھے, لیکن آج کا مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آج تو مسلمان چاہتا ہے حرام اگر حاصل کر رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا حرام مال بھی لگے, کہاں؟ مسجد کے اندر. حالانکہ مسجد کے ذمہ داروں کا بھی فریضہ ہے کہ اگر کوئی حرام دے تو اس کو قبول نہ کرے, رد کر دے. لیکن آج کا اصرار ہوتا ہے. ایک جگہ, کئی سال ہو گئے, بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک جگہ ہمارے اطراف میں ایک بڑی بستی کے اندر ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی. ایک صاحب جو ہے یہیں افریقہ ہی میں رہتے ہیں, وہاں کے رہنے والے, انہوں نے کہا تھا کہ پوری مسجد میں اپنی رقم سے بناؤں گا, کوئی دوسرا پیسہ لگنا نہیں چاہے. بن رہی تھی, بننے کے دوران جب اس کا سلیب بھرا گیا تو اتفاق وہ گرا, ٹوٹا. تو اسی زمانے میں ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے تھے وہاں ڈابیل, اور حضرت تشریف لاتے تھے, 8 روز قیام رہتا تھا اور اطراف میں سفر ہوتے تھے, تو وہاں بھی جب جانا ہوا لوگ دعا کے لیے لے گئے, حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا بھائی بہت چپکے سے کہ یہ اس میں حلال مال استعمال کرو. یہ تو بہرحال یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے. آج ایک ذہنیت کیا بنتی جا رہی ہے, ایک سوچ, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی دو چار آدمیوں کو سلا دو, دو چار آدمیوں کو صلاح کر کے پیسے حاصل کر لو، پھر کہیں کوئی مدرسہ بنا دینا، مسجد بنا دینا، تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ارے ابھی جیسا کہ کہا، یہ مدرسہ اور مسجد بننے سے معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے، صاف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ سوچ، ایک غلط سوچ آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں جو مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمودہ، حضور فرماتے ہیں وَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا۔ کیا؟ جس کا رسولوں کو، آگے دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی دعایتیں پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، وقال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اپنے اس ارشاد کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تو وہ پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور دوسری آیت وہ پیش کی جس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو ہم اپنی کمائی میں سے حلال کو استعمال کرو اور کھاؤ۔ یہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس کی تفسیر اور تشریح میں علماء لکھتے ہیں حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو نیک اعمال کی طرف ابھارتی ہے، یعنی جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا وہ، اس حلال غذا کا قدرتی اثر یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مقولہ نقل کیا ہے، من اکل الحرام اسد جوارہ شام ابا علم ام لم یعلم، کہ جس آدمی نے حرام غذا کھائی اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، غیر اختیاری طور پر بھی اگر حرام غذا پیٹ میں پہنچ گئی تو اس کا قدرتی اثر یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا۔ اگرچہ غیر اختیاری نادانستہ میں کیا ہے، گنہگار نہیں کہا گیا، لیکن اثر، جیسے ایک آدمی بے خبری میں زہر کھا لے، ایک تو جانتے ہوئے کہ یہ زہر ہے کھائے گا تو کیا ہوگا، گنہگار بھی ہوگا اور اس زہر کی وجہ سے مرے گا بھی، اور جس نے بے خبری میں کھایا، کھاتے وقت اس کو معلوم نہیں کہ میں زہر کھا رہا ہوں، کسی نے کھلا دیا، تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن پیٹ میں جب زہر جائے گا تو اپنا اثر تو نکل آئے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بیچارے نے بے خبری میں کھا لیا ہے تو اب پیٹ میں کوئی نقصان نہ ہو، نقصان تو زہر سے جو ہونا والا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو حرام غذا کوئی آدمی قصدن جانتے ہوئے کھائے گا تو ایک تو گنہگار بھی بنے گا، اور اس غذا سے روحانی طور پر جو نقصان پہنچنا چاہیے وہ بھی پہنچے گا۔ بے خبری میں کھائے گا گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن نقصان تو، وہ تو ایک زہر ہے اور زہر اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ جیسے کوئی غذا بگڑی ہوئی ہو، مضر غذا ہو، کوئی آدمی بے خبری میں کھائے گا تو ایسا تو نہیں نا کہ بھئی پیٹ میں پہنچے تو کوئی یوں کہے کہ بیچارے نے، اس کو تو کہاں پتا تھا، اس نے نادانستہ میں کھا لیا، بے خبری میں کھا لیا، تو اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، نقصان تو ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی، تو حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کھایا اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارون دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے استاد، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ اور ملفوظات میں بکثرت جن کا حوالہ دیتے ہیں، جن کے واقعات بیان کرتے ہیں، وہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی بھی تھے۔ حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں ان کے یہ صاحبزادے ہوتے ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب. تو کسی نے ان کی دعوت کی, حضرت وہاں تشریف لے گئے, ایک لقمہ کھایا, حلق سے نیچے اترتے ہی ان کو محسوس ہوا کہ یہ مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حرام کا شبہ, ڈاؤٹ فل جس کو کہتے ہیں, خالص حرام نہیں بلکہ حرام کا شبہ والا. بس ہاتھ روک لیا, اس کے بعد اور لقمہ نہیں کھایا. لیکن خود فرماتے ہیں اس ایک لقمے کا اثر ایک دو مہینے تک یہ رہا کہ بار بار دل کے اندر یہ خیال آتا تھا یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کوئی حرام غذا کھاتا ہے تو اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حرام غذا کے پیٹ میں پہنچتے ہی دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے, دوسرا وہ آدمی برے خیالات اور وساوس کا شکار ہوتا ہے, اور تیسرا جو ہے اس کی طبیعت کے اندر کاہلی اور سستی آ جاتی ہے, اور چوتھا گناہوں کے خیال آتے ہیں بار بار, نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے. یہ چار نقصان ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت صالح بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حرام غذا کھائی اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے, وہ چاہے یا نہ چاہے, اس کو معلوم ہو یا نہ ہو. ومن کانا اکلہ حلالا اطاعت جوارحہ ووفق للخیرات, اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور اس کو نیک کام کی توفیق ہوگی. قدرتی طور حلال غذا کا قدرتی اثر یہ ہے کہ جب وہ پیٹ میں جائے گی نا تو آدمی خود بخود نیکی کے کام کرتا ہے. ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور جو ہے انہی کی نواسی ان کی ایک بیٹی تھی حضرت امی بی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل کے شروع میں, تذکرۃ الخلیل جو ہے اصالتاً تو لکھی گئی ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو بیان کرنے کے لیے, لیکن شروع میں حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب نے بڑے حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت شیخ الہند کے حالات بھی مختصر طور پر بیان کیے ہیں, اور اسی میں یہ حضرت امی بھی جو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی, ان کے عجیب و غریب حالات بیان کیے. ان کی بیٹی یعنی حضرت مفتی مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کی نواسی یہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا الیاس صاحب کے والد مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی جو ہیں یہ حضرت مولانا یہ مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گویا بھانجے نواس داماد بھی ہوتے ہیں, ان کے خلیفہ بھی تھے. ان کے حالات بھی بڑے عجیب و غریب. یہ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بڑا مشہور تھا ہمارے اکابر میں, حضرت شیخ نور اللہ عبرقدو نے عابیتی کے اندر لکھے ان کے تقویٰ کے واقعات کہ پڑھنے کے زمانے میں صرف روٹی کھاتے تھے, سالن استعمال نہیں کرتے تھے. وجہ پوچھی گئی, دلی میں رہتے ہیں, وجہ پوچھی گئی تو بتلایا کہ دلی کے جتنے بھی سالن ہیں ان میں امچور پڑتا ہے. امچور یہ کچا آم جو ہوتا ہے, کچی کیری جس کو کہتے ہیں, وہ کچی ہونے کی حالت میں اس کو کاٹ کے سکھا لیتے ہیں اور سال بھر سالنوں میں ڈالتے ہیں, سالن میں کھٹائے اور ترشی پیدا کرنے کے لیے. اس زمانے میں دلی کے اندر ہر سالن میں امچور ڈالنے کا رواج تھا. بعض علاقے ہوتے ہیں جیسے آج بھی ہمارے یہاں حیدرآباد کے اندر جو بھی سالن پکے گا اس میں کھٹائی ضرور ہوگی. تو بہرحال جو ہے انہوں نے کہا کہ دلی کے تمام سالنوں میں امچور پڑتا ہے اور دلی اور اطراف کے باغات کی بے شریعت کے مطابق نہیں ہوتی. اس لیے طالب علمی کے زمانے میں ان کے تقوی کا یہ حال تھا, کبھی سالن نہیں کھایا, خالی روٹی کے اوپر اکتفا کیا. ان کے حالات میں لکھا ہے کبھی دلی سے جب کاندھلا جانا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بہلیاں چلا کرتی, वेल जिसको गुजराती में कहते हैं, ये भी गाड़ी की एक शक्ल होती है उम्दा किस्म की, तो जो है वो बहेली वाले से जब मामला करते थे कि भाई मैं मुझे जाना है, मेरा ये सामान है, अपने सामान की गठड़ी भी उसको बतला देते थे, ये सामान और मैं, मामला कर लिया। अब दूसरे जब सवार जा रहे हैं एंड जो है रवानगी के वक्त किसी आदमी को पता चलता कि हजरत कांडला जा रहे हैं, चलो मौका है, उस ज़माने में कोई डाक का ऐसा आला किस्म का निज़ाम तो नहीं था, आने जाने वाले लोगों के वास्ते से लोग अपने खतूत भेजा करते थे, तो कोई आदमी ऐन वक्त पर आता, हजरत आप कांडला तशरीफ, कहाँ, मेरा ये ख़त फला साहब को पहुँचा दीजिए। हजरत जवाब में फरमाते, देख मैंने अपना सामान जो है पूरा बहेली वाले को बता दिया है, उसमें ये ख़त नहीं था, इसलिए तू बहेली वाले से इजाज़त ले ले, अगर वो इजाज़त देगा तो मैं ये ख़त ले जाऊँगा वरना नहीं। हालांकि एक ख़त की वजह से उस गठरी के अंदर कितना वजन, लेकिन तकवे का ये हाल था, और उनका मैदा जो है हराम गिज़ा को कबूल नहीं करता था, बेखबरी में भी अगर हराम गिज़ा खा ली तो कह हो जाती थी। अगर शेख रहमतुल्लाह ने आबिती में लिखा है कि ख़ानदान के लोग दावत करते हुए डरते थे कहीं रसवाई ना हो जाए, समझ में आएगा, वाकयात भी उनके हैं, हजरत ने भी नकल किया, अरवाह सलासा में भी है, अभी उसका मौका नहीं। तो बहरहाल ये हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांदौली रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग और उनका तकवा भी बड़ा, उनका एक शौक़ था, वो ये शौक़ था कि वो गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करते थे, यही वो शौक़ और ज़ौक था जो उनसे मिला था मौलाना इस्माइल साहब कांदौली को, हजरत शेख के जो वालिद जो थे ना उनको, उन्होंने वही बंगला वाली मस्जिद को जो इसीलिए आबाद किया और ये जो तबलीग व दावत का सिलसिला शुरू हुआ है। तो बहरहाल उनका ये ज़ौक था कि वो कहीं पता चलता बस्तियों में जाते थे, और उस ज़माने को बस्ती के बाहर कोई मस्जिद है जो गैर आबाद है वहीं उसको जाकर सफाई करते थे, और जो करीब में रहने वाले लोग होते थे उनको तरगीब देते थे भाई ये मस्जिद वीरान पड़ी है, ज़रा उसमें नमाज का इंतज़ाम हो जाए, जमात हो, उनकी आदत थी। हर बस्ती और किसी बस्ती में एक दिन से ज़्यादा ठहरते नहीं थे। एक मरतबा एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए और वहाँ इसी तरह बस्ती के किनारे के ऊपर एक मस्जिद थी, वहाँ क़याम किया, सफाई वफाई करके जो है उसमें ठहरे। दिन भर कोई वहाँ नज़र नहीं आया, रात शाम को मगरिब तक इन्होंने अपनी पढ़ ली, मगरिब के बाद एक आदमी मजदूर किस्म का आया और उसने कुएं में से पानी खींच कर लोटा भर करके वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर जब जाने लगा तो उसने देखा कि मस्जिद के अंदर कोई मुसाफिर है। उस ज़माने में मुसलमानों की आबादी में कोई अगर मुसाफिर आता था तो आम तौर पर मस्जिद में ठहरता था, और लोग भी जो है मस्जिद में आने वाले इन मुसाफिरों को खिलाने पिलाने का अपना फरीजा समझते थे। इस आदमी ने देखा कि कोई अजनबी मुसाफिर है, तो वो नमाज पढ़ के जब निकल के गया तो घर जा कर के आकर उसने 3 रोटियां इनकी खिदमत में पेश की। वो नहीं जानता था कि ये कौन है, बस वो तो एक मुसाफिर समझ कर ले ली, इन्होंने खाई ठहर गए, हालांकि उनकी आदत ठहरने की नहीं थी एक दिन से ज़्यादा। दूसरे दिन पूरे दिन वो आदमी नज़र नहीं आया, दूसरे दिन भी जब ये मगरिब पढ़ चुके उसके बाद आया ये, आकर के उसने वही पानी कुएं से निकाल कर वजू किया और फिर नमाज पढ़ के जब जाने लगा तो देखा कि कल वाला मुसाफिर आदमी है, आज आया और फिर आज 2 रोटियां पेश की। फिर तीसरे ये फिर रुक गए, तीसरे दिन फिर वही, दिन भर नज़र नहीं आया, शाम को जब आया इसी तरह उसने देखा कल वाला मुसाफिर अभी भी है, आज आया और 1 रोटी पेश की और हाथ जोड़ के कहता है अरे भाई मुसाफिर अल्लाह वास्ते अब तू यहाँ से चला जा। तो हजरत मुस्कुरा कर कहने लगे भाई तू सच सच बता मामला क्या है। तो उसने कहा मैं एक मजदूर आदमी हूँ, दिन मेरे पास कुछ नहीं है, दिन भर मजदूरी करता हूँ, उस मजदूरी के नतीजे में इतना मुझे मिल जाता है जिससे 3 रोटियाँ बनती हैं। मेरे घर में 3 आदमी हैं, मैं हूँ, मेरी बीवी है और हमारा एक बच्चा है, हम एक एक रोटी तकसीम कर लेते हैं और यही 24 घंटे का हमारा गुजारा। पहले दिन जब आपको देखा तो मैंने कहा एक कोई मुसाफिर आया है, तो 3 रोटियां लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी اور ہم تینوں نے فاقہ کیا. یہ بھی دیکھو, یہ جذبہ بھی دیکھنے جیسا ہے, سوچنے جیسا. آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن وہاں تینوں نے فاقہ کا. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ابھی آپ ہیں تو ہمارے بچے میں فاقہ کرنے کی طاقت تھی نہیں, تو اس کے حصے کی اس کی روٹی اس کو دے کر, دو روٹیاں میری اور بیوی کے حصے کی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی. آج تیسرا دن ہے, آج بیوی میں بھی فاقہ کرنے کی طاقت تھی نہیں, تو اس کے حصے کی روٹی بھی اس کو دی, اکیلے میرے حصے کی ایک روٹی لا, اور کل میرے میں بھی طاقت رہے گی نہیں, اس لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ تو چلا جا. حضرت جواب میں کیا فرماتے ہیں, بھائی میری تو عادت نہیں ہے ایک دن سے زیادہ ٹھہرنے کی, لیکن یہ تیری روٹیاں پہلے دن جب میں نے کھائی نا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اپنے دل میں اور قلب میں ایسے انوارات محسوس کیے, پوری زندگی میں کبھی ایسے انوارات میں نے محسوس نہیں کیے تھے, اور جو عبادت میں لذت آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کھانا تو کھانے جیسا ہے, اس لیے میں تو رک گیا. یہ اثر تھا کائی کا, حلال روزی کا. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے یہ قصہ میں نے حضرت کے بیان میں بھی سنا ہے, اور حضرت کی مجلس میں بھی میرے پڑھنے کے زمانے میں حضرت سے میں نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے, اور پڑھنے کے زمانے میں مغرب اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی, جب ہوتے تھے گھر پر تو حاضری بھی دیا کرتے تھے, تو مجلس میں حضرت کی زبانی دونوں دو مرتبہ سنا ہے. آپ کے موائل میں قصہ موجود ہے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے, شاہ جی عبداللہ نام تھا ان کا. ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ گھاس کھودنا, یہ اردو کا محاورہ ہے, گھاس کھودنا, وہ کاٹ کے لانا اسی کو کھودنا کہتے ہیں. گھاس کھودنا یعنی گھاس لاتے تھے اس کی گٹھری بنا کر اور اسی کو بیچتے تھے, اور اسی ان کی قیمت بھی متعین تھی گھاس کی اس گٹھری کی, چار آنے چار آنے. اور دیوبند کے لوگ بھی جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے ہی خریدی ہوئی گھاس اپنے جانوروں کو کھلائیں, ایک اللہ والے کے پاس سے لی ہوئی گھاس اپنے جانوروں کو کھلائیں گے تو ہمارے جانوروں میں بھی برکت ہوگی. تو لوگ جو جب گھاس خریدنے کے لیے آتے تھے تو ان کا انتظار کرتے تھے, دور سے آتا ہوا دیکھتے تو لوگ دوڑتے تھے, جس کا ہاتھ پہلے لگ گیا وہیں گٹھی ڈال لی چار آنے لا, اور ان چار آنوں میں سے ایک آنا تو وہیں صدقہ کر دیتے تھے, ایک آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, اور ایک آنا اپنے گزر بسر کے لیے, اور ایک آنا محفوظ رکھتے تھے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ بھی دیکھو, یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ یہ چار آنے جو حاصل کیے اس میں سے ایک آنا یعنی 25% اسی وقت اللہ کے راستے میں. آج کوئی ہے جو اپنی کمائی کا چوتھا حصہ خرچ کرنے کا عادی ہو؟ گویا ایک معمول, اور ایک اپنی بیٹی کو دیتے تھے, اور ایک آنا محفوظ رکھتے تھے. جب ایک مدت کے بعد معتد بھی رقم جمع ہو جاتی تھی تو اس زمانے میں دیوبند کے جو اکابر تھے, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر, ان کی دعوت کرتے تھے. اور دعوت بھی کس طرح, کہ یہ رقم جمع شدہ جو ہوتی تھی وہ لا کر حضرت مولانا یعقوب صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے, اور مولانا یعقوب صاحب کھانا پکانے کے بھی بڑے اچھے ماہر تھے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہر فن مولا تھے حضرت مولانا یعقوب صاحب, تو باقاعدہ وہ تازہ غسل کرتے, اور غسل کرنے کے بعد دھلے کپڑے پہن کر پھر اس کا سامان لا کر کے کھانا پکاتے تھے, اور پھر یہ سب اکابر کھاتے تھے. مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ہر مہینے ہم کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا, جب ان کی دعوت کھاتے تھے کئی کئی دنوں تک دلوں کے اندر نور کا احساس, اور یہ خیال فلانی نیکی کر لوں, فلانی نیکی کر لوں, فلانی نیکی کر لوں, یہ اثر ہوتا تھا. کائی کا, حلال غذا کا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. گویا حلال غذا کا قدرتی اثر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دیکھو ایک بات آپ کو بتلاؤں, ہم لوگ جو ہیں نا ہمیں بھی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ سوچنے کے عادی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے हमारा भी जी इबादत में बहुत लगा, तो उस वक्त तो सोचना चाहिए तो ये आजी बात नहीं, इतना जी का ही किस क्यों लगा, आज कौन सी नई बात पेश आई थी जिसकी वजह से ये हुआ। हम कभी इसकी तरफ ध्यान देते नहीं है, हालांकि ऐसे वाकयात पेश आते हैं। तो बहरहाल हमारे ये हजरत माना सैयद बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिर में से डाभेल के अंदर 17 साल आपने पढ़ाया है, और उसी ज़माने क़याम में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर बुखारी 4 साल हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल डाभेल में दर्स दिया है, 5 साल वो हजरत माना सैयद मोहम्मद बद्र आलम साहब मदरिस भी थे, लेकिन बुखारी के दर्स में मुस्तकिल 5 साल शरीक वो दरसी तकी जो उन्होंने जमा फरमाई उसकी तनकी के लिए, और जो है बाकी पढ़ाते भी थे। तो उनकी पाबंदी का ये आलम था। हमारे हजरत मातमी साहब रहमतुल्लाह अलैह माना सईद मोहम्मद सईद बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि हमने हजरत से कर्ज पढ़ी, हजरत की पाबंदी का यह हाल था कि जब दरसगाह में कदम रखते थे तो लोग अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे, 17 साल ऐसी पाबंदी के साथ पढ़ाया, और दी उनकी जो है नस्बत भी बड़ी ऊंची थी, बहुत साहिब कश्फ करामात थे हजरत। हजरत का वो बाद में अखीर में हिजरत फरमा कर तशरीफ ले गए थे मदीना मुनव्वरा, वहीं हादसा हुआ था और हादसा की वजह से माजूर भी हो गए थे और वफात हुई। वफात के बाद का आपकी ये करामत सब लोग बयान जिन्होंने देखी बयान करते हैं। मदीना मुनव्वरा में जब किसी को दफन किया जाता है ना, तो कब्र के ऊपर वो लोग कब्रस्तान के मुंतजमीन ये लगा देते हैं कि फलां कब्र फलां है, और एक मुद्दत के बाद 1 साल बाद 2 साल बाद उस कब्र को खोद कर तो वहाँ तक वो मैयत जो है मट्टी हो गया होता है तो दूसरा दफन किया जाता है। बाज़ कब्रें कभी ऐसी भी होती हैं कि वो मैयत झुका तो हजरत माना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह की कब्र उस मुकर्रा मुद्दत के बाद जब खोली गई तो जैसा हजरत को रखा था वैसे ही थे। फिर एक मुद्दत के बाद फिर दोबारा खोला गया, फिर ऐसे फिर मोहर लगा दी कि अब इसको दोबारा खोला नहीं जाएगा, ये आपकी गोया वफात के बाद की करामत। तो आपके वालिद बुजुर्गवार जो थे हजरत माना बद्र आलम साहब मेठी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने बचपन में मौलाना को स्कूल में दाखिल किया पढ़ने के वास्ते, क्योंकि वो खुद पुलिस इंस्पेक्टर दुनियावी इल्म पढ़े हुए, तो उनको यही था कि मैं अपने बच्चे को भी ये पढ़ाऊँ, तो स्कूल में भेजा, वो जाते थे स्कूल। इस इत्तेफाक की बात एक मरतबा हजरत हकीमुल उम्मत नवरल्ला मरकदहू का जुमा के दिन वहाँ बयान था उसी बस्ती में जहाँ इनके वालिद की मुलाजमत सर्विस थी, और जे ये हजरत माना बद्र आलम साहब बच्चे थे वो तकरीर में बयान में शरीक हुए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनकर उनको इल्मे दीन पढ़ने का शौक पैदा हुआ। घर आकर वालिद साहब से कहा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं मदरसे में जाऊंगा और इल्मे दीन पढ़ूंगा। वालिद साहब ने उनको जो है वो मना किया कि नहीं, चूंकि वो ये चाहते थे कि दुनियावी इल्म पढ़े, उनको समझाया नहीं माने, सख्ती की। तो हजरत मौलाना बच्चे तो थे लेकिन कहा तुम मार डालो लेकिन मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। अब्बा ने देखा कि भाई इसका तो इतना इरादा मजबूत, तो इत्तेफाक ताल्लुक था उनका हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, ये उनके सामने बात पेश की। हजरत ने फरमाया तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बच्चा खुद ही जब इल्म दीन पढ़ने का शौक़ रखता है तो तुमको तो पढ़ाना चाहिए। खैर हजरत के मशवरे से फिर उनको सहारनपुर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे लेकिन हजरत मौलाना आफ्ताब साहब जो हजरत माना बद्र आलम साहब के साहबजादे, उन्होंने हजरत मौलाना के जो हालात लिखे हैं जो तर्जमान सुन्ना के शुरू में हैं, लिखते हैं कि दादा साहब जो है पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद 16 साल की उम्र से कभी उनकी तहज्जुद हजर में या सफर में फौत नहीं हुई, और रोजाना 80,000 इसमें जात का मामूल था। उनके बाद हजरत मोहम्मद आलम साहब के वालिद का पुलिस इंस्पेक्टर है, जब इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने औलाद से यूं कहा कि बेटो तुम्हारे लिए मैं दुनिया के पैसे दौलत छोड़ के नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक पैसा भी तुम्हारे पेट में हराम का जाने नहीं दिया है। ये वो असर था जिसके नतीजे में अल्लाह ने ऐसे आदमी ऐसा आलिम पैदा किया और उसने इल्म की ये खिदमत की। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ हजरत, अभी आपको ताज़ा मिसाल दूँ। इस वक्त जो है दारुल देवबंद के जो सदर मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी दामत बरकात हैं, उनके वालिद बुजुर्गवार जो थे मौलाना यूसुफ, उन्होंने वो डाबेल में पढ़ते थे और डाबेल में जिस ज़माने में पढ़ते थे तो वो हजरत मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करते रहते थे। एक मरतबा कंज के सबक में जो है ना हजरत मौलाना बद्र आलम साहब मिश्कात भी पढ़ाते थे। हजरत ये माना मुफ्ती सईद साहब के वालिद मिश्कात तक पढ़े हैं, फिर आगे नहीं पढ़े। तो एक मरतबा मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह दरस में फरमाया कि भाई सहाबा किराम जैसी सादगी और सादा जिंदगी का नमूना देखना हो तो वो पालनपुर का इलाका जो रेल की पटरी से उस तरफ वाक़ है वहाँ जा कर के देख लो, लेकिन उनमें कोई आलिम नहीं पैदा होगा। तो मुफ्ती सईद साहब के वालिद ने फौरन पूछा, हजरत आपकी ये बात गोया मुतजात है। एक तरफ तो आप ये फरमाते हैं कि सहाबा किराम की जो है सादगी का अगर नमूना देखना हो तो वहाँ जाओ, और दूसरी तरफ आप ये फरमाते हैं लेकिन उनमें कोई आलिम दीन नहीं, तो क्या वजह है? जवाब में फरमाया कि ये सब जो है ना साहूकारों के सूद में पड़े हुए हैं, उनसे सूदी कर्जे लेते हैं, इसलिए उनके औलाद के अंदर ईमान नहीं। तो हजरत मौलाना के वालिद जो थे उन्होंने सोचा कि हम तो अब ये नहीं हो, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया बाद में, और जो है ना अपने वालिद से उनके वालिद ने यानी मौलाना के दादा ने कोई सूदी कर्जा लेकर कोई ज़मीन किराए पर ली थी, जाकर के अब्बा से कहा कि अब्बा ये मई होना, लेकिन वो पुराने आदमी थे उन्होंने बात इनकी मानी नहीं, कहा कि ये होना नहीं चाहिए, अब्बा ने इनको घर का कोई बात नहीं। उन्होंने अपने तौर पर जो है कोशिश करके हलाल तरीक़ा उनकी औलाद को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता फरमाया। तो हकीकत तो ये है कि आदमी अगर चाहता हो कि उसकी औलाद साले और नेक बने तो उसका आसान नुस्खा ये है कि हलाल गज़ा का अहतमाम होना चाहिए। जब हलाल गज़ा का कुदरती असर या रसूलो कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहा, कि हलाल गज़ा खाओ और नेक अमल करो, और मोमिनीन से भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो हमारा दिया हुआ हलाल जो है रिज़्क खाओ। आगे हजरत अबू हुरैरा नकल करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, सुम्म ज़करर रजुल अश अशा अगबर, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का तज़किरा किया जो वह बिखरे हुए बाल वाला और मैले कुचेले कपड़े बाल वाला है और वह सफ़र के अंदर है। वो क्या है? यमुद्दो यदैह इलस समा, दुआ के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा करके दुआ करता है, या रब्बे या रब्बे। आगे हुजूर फरमाते हैं, मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गोज़ी अबिल हराम फाना युस्तजाब लहू, कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, और हराम गिज़ा से उसकी परवरिश हुई, भला उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। ये हालांकि सफ़र की दुआ अल्लाह ताला हदीस में आता है, तीन आदमियों की दुआओं को अल्लाह कबूल रद्द नहीं फरमाते, उनमें मुसाफिर भी है, लेकिन ये हराम गिज़ा की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। फ़ज़ाइल रमज़ान में हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि कूफा में मुस्तजाबुद दावात लोगों की एक जमात थी। मुस्तजाबुद दावात उस आदमी को कहते हैं जिसकी दुआ कबूल हो, कभी रद्द नहीं होती। ऐसे कुछ लोग थे जिनकी दुआ कबूल होती है। कोई हाकिम जालिम आता था तो वो उस जालिम हाकिम के हक में बददुआ करते थे जिसकी वजह से वो हलाक और बर्बाद हो जाता था। हज्जाज इब्न यूसुफ जब कूफा का गवर्नर बनकर के आया तो उसको पता चला ऐसे कुछ लोग हैं खतरनाक। तो उसने क्या किया? उसने बाकायदा एक दावत का अहतमाम किया और उस दावत में ख़ास तौर पर इनको मदऊ किया, और जब दावत हो चुकी तो उसने कहा अब मैं इनकी बददुआ से महफूज हो गया कि इनके पेट में हराम का लुकमा पहुँच गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर कि नबी करीम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں، 9 درہم حلال اور 1 درہم حرام، حضور فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت نفل ہو یا فرض قبول نہیں ہوگی۔ حضور کا یہ ارشاد نقل کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر فرماتے ہیں سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتو یقولہا، یہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں نے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ گویا ایسا لباس جسم پر ہے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جو یہ حرام غذا جو ہے نا بڑی خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل لحم نبت من الصحت کانت النار اولا بھی، کہ جسم کا جو حصہ جو گوشت حرام غذا سے پل کر کے تیار ہوا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو انہوں نے خراج پر جو اٹھا رکھا تھا وہ ایک مرتبہ ایک کھانا لے کر کے آیا حضرت ابو بکر کو۔ خراج کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایک فتوحات کا زمانہ تھا جہاد کا، کئی کئی آدمی ایک آدمی کے پاس کئی کئی غلام ہوتے تھے، تو اب ظاہر ہے اپنی خدمت کے لیے گھر کے کام کاج کے لیے 2, 4, 5, 10 اس سے زیادہ باقی غلاموں کو واقع کیا کرتا تھا، بھائی تم کو جو ہنر آتا ہو تم اپنا کماؤ اور اپنی کمائی میں سے اتنا ہم کو دے دینا اتنا پرسنٹ، تو وہ خراج کہلاتا تھا، محصول پہ اٹھا دیا۔ ایک غلام اسی طرح تھا، تو ایک مرتبہ وہ کھانا لایا تیار، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے اس کا ایک لقمہ کھایا۔ اس غلام نے کہا حضرت آپ تو روزانہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا، آج نہیں پوچھا۔ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی بتلا دے، کہا آج کئی وقت کا فاقہ تھا اس لیے میں نے پوچھا نہیں۔ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کہانت کی تھی۔ کہانت کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں آئندہ زمانے میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، کہ میں نے کہانت کی تھی اور اس زمانے میں کاہن لوگوں کو لوگ جو ہے نا اس کے معاوضے کے طور پر کچھ دیا کرتے تھے، جس کو حلوان الکاہن کہتے ہیں، کاہن کو دیا جانے والا معاوضہ بدلہ، تو وہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو کہا اس وقت میرے پاس میں نے کہانت کی تھی، جو لوگ میرے پاس آئے تھے ان کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا آئندہ میں کبھی آئے گا تو ہم دیں گے۔ اس وقت تو کہا میں بھی کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا اور کہانت کرتے مجھے آتا بھی نہیں تھا، ان کو دھوکہ دیا تھا۔ دیکھ تو کہانت خود غلط کام اور اس میں بھی پھر دھوکہ، کریلا اور نیم چڑھا جیسا مسئلہ۔ تو آج کا میں ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں کوئی تقریب تھی، کھانا پکا تھا، یہ کھانا انہوں نے اس کے معاوضے میں دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب سنا تو فرمایا ارے تو مجھے ہلاک کر کے ہی رکھ دیتا۔ فوراً وہ لقمہ انگلی ڈال کر جو ہے نکالنے کی کوشش کی، ایک تو لقمہ اور وہ بھی کئی وقت کے فاقے کے بعد پیٹ میں گیا تھا، بھلا کیسے نکلتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پانی پیجیے اور پھینک گئے، چنانچہ ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا، پیا اور قے کر کے وہ لقمہ بڑی مشکل سے نکالا۔ جب نکلا تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا حضرت ایک ہی تو لقمہ تھا اور اس کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی نکالنے کے واسطے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمیں اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرماتے ہیں، یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکال کر رہتا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کل لحم نبت من الصحت کانت النار اولا بہ، جسم کا جو گوشت اور حصہ حرام غذا سے پل کر تیار ہوا جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس حرام لقمے سے پل کر تیار نہ ہو۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم اور آپ بھی سنتے ہیں اور حضرت ابو بکر نے بھی سنا، لیکن انہوں نے کیا اثر لیا اور ہم اس پر کتنا اثر لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام اپنی کمائی کو اپنے گویا اس کو حلال رکھنے کا اہتمام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, آپ کی تجارت تھی کپڑوں کی, اور اس تجارت کے اندر آپ لوگوں سے شرکت بھی کرتے تھے. آپ کے ایک پارٹنر تھے حفصہ بن عبد الرحمن, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تھان کپڑے کے جو ہے ان کو دیے, ان میں سے ایک تھان میں کوئی عیب تھا, ان کو دیتے وقت یوں کہا کہ یہ عیب ہے بتانا خریدنے والے کو. اتفاق کی بات, جب خریدنے والا ان کے پاس سے خریدنے کے لیے آیا تو یہ عیب بتانا بھول گئے, ایسا بھی نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں, اور ویسے بھی شریعت نے کوئی آدمی کوئی بے خبری میں کوئی عیبدار چیز لے تو اس کو خود کو بھی شریعت نے اختیار دیا ہے اس عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا. پھر بھی بہرحال جب وہ رقم لے کر کے آئے, 20,000 تھی, کتنی 20,000. امام صاحب نے پہلے ہی پوچھا وہ تھان کا عیب بتایا تھا تو میں بھول گیا. کہا کس کو بیچا, کہا تلاش کیا, بہت تلاش کیا لیکن وہ آدمی نہیں ملا. وہ پوری 20,000 کی رقم امام صاحب نے کیا کر دی, صدقہ کر دی, کہ اس میں سے میں نہیں استعمال کروں گا. یہ حال ایک مرتبہ کوفہ کے جنگل میں ایک قافلہ لوٹا گیا, اس لوٹ میں بکریاں بھی تھیں. پتا چلا کہ وہ لوٹ والی بکریاں کوفہ کے مارکیٹ میں بکی ہیں. امام صاحب کو جب معلوم ہوا تو آپ نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے, بتایا گیا 6 سال. کوفہ میں رہتے ہوئے 6 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا, کہیں وہ اس بکری کا گوشت نہ آ جائے. یہ احتیاط تھی ان حضرات کی اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں. آج تو وہ دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کے اندر موجود ہے, یاتی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جس مال کو لے رہا ہے اس کے متعلق اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے ہے, حلال سے ہے یا حرام. مال چاہیے مال. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں یہ مزاج عام ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کرام یہاں کے یہاں حرام سے بچنے کا جتنا اہتمام, اس کو آگ سمجھتے تھے, آگ. آج معاملہ الٹ گیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے شمار خرابیوں کا شکار ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضور نے جنت کا جو مختصر شارٹ فارمولا بتایا اس میں پہلی چیز کیا ہے, من اکل طیبا, حلال غذا جس نے کھائی. ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام ہو. میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی نیک ہی بنائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا؟ میرے علم میں ہیں ایسے لوگ جو بالکل جاہل, یعنی جاہل کا مطلب کہ علم دین پڑھے ہوئے نہیں. ہمارے علماء کے یہاں جاہل سے مراد یہ لیا جائے, دنیا دار جاہل سے مراد وہ لیتے ہیں کہ دنیا علم پڑھا ہوا نہ, وہ ہم کو جاہل کہتے ہیں, ہم ان کو جاہل کہتے ہیں. ہم ان کو دینی اعتبار سے جاہل کہتے ہیں, وہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے جاہل. اہل علم موجود ہے اس لیے میں اصطلاح بتلا رہا ہوں, ہم لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دینی علم پڑھے ہوئے نہیں لیکن حلال کا اہتمام کرنے والے, اللہ نے ان کے اولاد کے اندر علماء پیدا کی, اور ایسے علماء جن سے اللہ دین کی بڑی خدمات لے رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ حلال غذا کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. انشاءاللہ باقی 2 جز رہ گئے, کل کی مجلس میں اس کو بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنتم و فی الآخرت حسنتم و قنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. اے اللہ حلال کمائے کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ معاشرت کا حسن نصیب فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته.